حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں تقدیر پر جو بحث تحریر فرمائی ہے وہ کچھ حصہ تو ہو گیا، دو مسئلے اس میں یاد رکھنے ضروری ہیں کیونکہ اس کے بعد جو عبارت آگے آ رہی ہے جس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کو پانچ طرح سے نافذ ارشاد فرماتے ہیں اور پانچ طرح سے اس کے درجات بیان کرتے ہیں، وہ اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جبکہ پہلے یہ دو باتیں سمجھ میں آ جائیں. اگرچہ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے مگر پھر عرض کی جاتی ہے کہ حق تعالی شانہ کی جتنی بھی صفات ہیں تقدیر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، ساری حقیقت اس کی جاننا انسان کے بس میں نہیں، حتیٰ کہ جو چیزیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کھولیں گے اس کو بھی فی الحال پوری طرح جاننا انسانی عقل کی بساط نہیں. انسانی عقل اتنا کچھ نہ سوچ سکتی ہے، نہ احاطہ کر سکتی ہے، نہ ہی ان حقائق کا ادراک کر سکتی ہے، نہ پہنچ سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بات کا مکلف بنایا کہ ہم صرف تصدیق کرتے ہیں، اس کا نہیں بنایا کہ ہم ضرور ہی کھوج لگائیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کے بارے میں جن باتوں کو تحریر فرمایا ہے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. دو میں سے پہلی بات یہ ہوئی کہ اس کا تعلق اللہ کے علم سے ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالی کی قدرت سے ہے. اگر کوئی شخص تقدیر کو نہیں مانتا تو وہ اس بات کا کیا جواب دے گا کہ اللہ تعالی کی صفات میں سے علم کی صفت بہت بڑی صفت ہے، ہم اللہ تعالی کی صفات میں ترتیب نہیں لا سکتے. یہ غلط بات ہے، اس سے پہلے بھی بحث ہو چکی، لیکن اللہ تعالی شانو کی عظیم ترین صفات میں سے ایک صفت علم ہے. ارادہ اللہ کی کتنی بڑی صفت ہے، قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب وہ اذا ارادہ شیئن، جب کسی کام کا ارادہ فرما لے اللہ تعالی تو ارادے سے ہی کام ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں تو آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہو جا ہو جاتا ہے، تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہو جا، وگرنہ محض اللہ کا ارادہ کافی ہے. یہ ارادہ جو ہے اہل علم نے لکھا ہے کہ علم ارادے سے بھی اللہ کی بڑی صفت. جن لوگوں نے علم کلام کو پڑھا ہے وہ اس چیز کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ اہل علم نے اللہ تعالی کی صفت ارادہ سے بھی بڑی صفت علم گنی ہے، کہ حق تعالی شانہ کی یہ صفت ارادے کی صفت سے بھی عظیم تر ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق ایک چیز تحریر فرما دی. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کی تحریر کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا، تو اس کے علم کی وجہ سے جب انسان مجبور اپنے آپ کو گنتا ہے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالی کا علم نہ ہوتا تو انسان مجبور بھی نہ ہوتا؟ اور جب کوئی شخص یہ مانے گا کہ اللہ کے علم کی وجہ سے مجبور ہوا ہوں، علم نہ ہوتا تو میں بھی مجبور نہ ہوتا، تو معاذ اللہ وہ اپنے خدا کو جاہل کہتا ہے اور اللہ کی ذات عالی سبحانک اللہم وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر ایک عیب سے مبرہ ہے. اب دوسری طرف لے لیجئے، دشواری یہ پیش آتی ہے کہ اگر اللہ تعالی کے تعلق سے تقدیر کے مسئلے میں قدرت کی بات کی جائے تو پھر انسان کیا چاہتا ہے، کہ اللہ تعالی کسی چیز پر قادر ہے یا انسان مکمل طور پر قادر ہے؟ اگر انسان مکمل طور پر با اختیار ہے تو پھر اللہ مجبور ہو گیا، معاذ اللہ پھر تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے پیچھے لگ گیا. تو خدا کے اختیار اور قدرت کی صفت تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ کے علم کی صفت تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. علم کو ناقص مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، قدرت کو کامل نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. بندوں کی قدرت خدا کی قدرت کے مقابلے میں مکمل طور پر مانے تو اسلام نہیں ہے، اور بندوں کا علم بھی خدا کے علم ہی کی طرح مانے تو اسلام نہیں. اس کائنات کے ذرے ذرے پہ اللہ کا علم محیط ہے. تو یہ ضروری تھا کہ جو چیزیں طے شدہ ہیں ازل میں وہ طے شدہ رہیں، وگرنہ اللہ کو علم کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ بچہ فلاں سن میں پیدا ہوگا، فلاں سن میں بڑا ہوگا، فلاں سن میں یہ کام کرے گا، یہ گناہ کرے گا، یہ نیکی کرے گا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے چونکہ لکھ دیا تھا، اللہ کے علم میں تھا کہ میں نیکی کروں گا اور گناہ کروں گا، اس وجہ سے ہو رہا ہے، تو تمہارے کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہوتا، علم نہ ہوتا تو وہ جاہل ہوتا، جاہل ہوتا تو خدا نہ ہوتا. اور اگر یہ کہے کہ میں مجبور محض ہوں تو یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. اور اگر یہ کہے کہ میں مختار کامل ہوں تو بھی یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. انسان اعمال میں مختار ہے، نتائج میں مجبور ہے، اعمال کرتا ہے اور اس کا وہ نتیجہ مرتب ہو جائے جو انسان چاہتا ہے نہیں ہوتا، کبھی اور کبھی ہو بھی جاتا ہے. بچہ پوری محنت کرتا ہے، امتحان دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بعد وہ کامیاب ہو جائے، نہیں بھی ہوتا. اللہ تعالیٰ کو کسی اور ڈگر پہ چلانا مقصود ہوتا ہے، خدا روک دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اتنا پڑھنا تھا تم نے پڑھ لیا، اب اسکول کالج کی چھٹی، اب ہم تمہیں اپنے کسی اور کام میں لگا دیتے ہیں. تو بندہ ہزار کوشش کر لے نہیں کامیاب ہو سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ صفت ارادہ اللہ تعالیٰ کا غالب آتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو انسان اپنے اعمال میں مختار اور نتائج میں مجبور ہے. کتنے ہی لوگ ہیں، نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے اور اولاد کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اولاد ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی. اس لیے کہ انسان اعمال کو انجام دیتا ہے اور بس اس کے بعد ہفتہ اعلیٰ شانہ وہی اس پہ نتیجہ مرتب کرے تو کرے، نہ کرے نہ کرے. بیج کسان پھینکتا ہے اور کس بیج اور کس پودے سے کتنے دانے پیدا ہونے ہیں انسان نہیں جانتا. تو اس لیے حق تعالی شانہ کا علم اگر ناقص مانے گا تو بھی مسلمان نہیں رہے گا، اور حق تعالی شانہ کی قدرت ناقص مانے گا تو بھی مسلمان نہیں رہے گا. اپنی علم اور اپنے اختیار کو خدا کے مقابلے کا علم اور اختیار سمجھے گا معاذ اللہ تو بھی انسان مسلمان نہیں رہے گا، اس کا کوئی خدا ہی نہیں رہے گا جس کے لیے وہ ماننے گا. اس لیے یہ تقدیر کا مسئلہ، اللہ کی قدرت، بندے کا اختیار، اللہ تعالیٰ کا علم اور بندے کی مجبوری، نتائج میں اور اعمال میں اختیار، ان ساری چیزوں کے گرد گھومتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ان دونوں مسئلوں پر انہوں نے صحیح چیزیں لکھی. حضرت رحمت اللہ تو الحمدللہ حجت اللہ البالغہ میں کمال کی چیزیں لکھی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کی تقدیر پر ایمان لانے پہ یہ ضروری ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ابھی معلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اگر یہ کرے گا تو یہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کرے گا تو یہ کر دیں گے، بندہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ بھی تو اللہ کو معلوم ہے. حق تعالیٰ شانہ نے یہ لکھ دیا کہ بندہ اگر یہ کرے تو یہ کر دیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ یہ کرے گا یا نہیں کرے گا. اس لیے لوگ اللہ کے علم کے مسئلے کو تقدیر کے ساتھ جو ملا دیتے ہیں، تو علم الہی کیا ہے؟ حق تعالی شانہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ذاتی علم ہے اس کا، اس کی صفت علم ہے، اور انہوں نے اس کائنات کی ایک ایک چیز تفصیل سے لکھ دی. معتزلہ کے بعض فرقے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب تک کوئی چیز پیش نہ آئے اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں ہوتا. معاذ اللہ، کمپیوٹر ہے، یہ جب ایجاد ہوا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آیا. اہل سنت والجماعت نے اس عقیدے پر ان کی میں سے بعض فرقوں کی تکفیر کی ہے کہ اللہ کے لیے یہ ماننا کہ اللہ کو پہلے علم ہی نہیں تھا، جب کوئی چیز وجود میں آ گئی تو پھر خدا کو علم ہوا، معاذ اللہ، یہ خدا کے علم کی توہین ہے اور یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں بہت محتاط رہ کے ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. حق تعالیٰ شانہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ کسی انسان کی بے ادبی پر اسے سزا دے دیں، اور وہ مالک پوری قدرت رکھتا ہے اس بات پہ بھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرے، تعریف کرے، تو حق تعالیٰ شانہ اسے ایسے علوم سے نواز دیں جو قدماء میں سے اور جو آنے والوں میں سے کسی کو اللہ نے وہ علم نہ دیا. اس لیے علم اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور ذاتی صفات جتنی خدا کی ہیں کتنی ہیں؟ 8. وہ اس سے پہلے آپ سن چکے، علم، قدرت، ارادہ، سما، بصر، کلام، تکوین. اللہ تعالیٰ کی یہ 8 صفات جو کئی مرتبہ آ چکی ہیں، یہ ایسی صفات ہیں جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جا سکتا. مثلا علم ہے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جاہل ہے معاذ اللہ. ہاں رزق دیتا ہے اور روک لیتا ہے, وہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے اور انتقام لیتا ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن علم ہے, قدرت ہے, قدرت کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ قادر نہ ہونا, یہ اللہ کے لیے نہیں مانا جا سکتا. ارادہ, ارادے کے مقابلے میں غفلت آتی ہے, اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ علم بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہیں چیزیں, اور اس نے اس کو لکھ دیا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اس کے پانچ مرتبہ نافذ ہوتی, اور اس پانچ مرتبہ خدا کی تقدیر کے مظاہر اور خدا کی تقدیر کے جو مدارج ہیں اس سے پہلے حضرت نے ایک تمہید باندھی ہے اور فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَمَلَ عِلْمُهُ الْأَزَلِيُّ الذَّاتِيُّ كُلَّ مَا وُجِدَ أَوْ سَيُوجِدُ مِنَ الْحَوَادِثِ. اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ذاتی شامل ہے ان تمام چیزوں کو جو چیزیں پیدا ہو چکی ہیں, موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے. جو چیزیں اب ہیں, جو آئندہ ہوں گی, سب خدا کے علم میں ہے. ایک ایک ذرہ خدا کے علم میں. تقدیر الہی, اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے ہیں جو ازل میں ہیں, اور سلف صالحین کا عقیدہ جس پر رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تعالیٰ شانہ نے تمام اشیاء کے پیدا ہونے سے بھی پہلے انہیں اللہ کے علم میں تھا, اللہ نے لکھ دیا تھا. تو اس لیے وہ جو اللہ کا علم ہے اس سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے نہ کوئی ہیلا کارگر ثابت ہو سکتا ہے. خدا کی یہ تقدیر پانچ مرتبہ واقع ہوئی ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی تمہید باندھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ازلی جو کچھ اس کائنات میں اب ہے اور جو کچھ نیا پیدا ہوگا سب چیزیں محال ان یتخلف علمہ عن شیء او یتحقق غیر ما علم فیکون جہلا لا علم. یہ نہیں مانا جا سکتا کہ اللہ تعالی کا علم کسی چیز سے پیچھے رہ جائے یا کوئی ایسی چیز ایجاد ہو جائے جس کو پہلے سے اللہ جانتا نہیں تھا. اب سوچیں نا, حضرت دو باتیں فرماتے ہیں. ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ مانا ہی نہیں جا سکتا, ایمان اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ کوئی آدمی مانے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مس ہو گئی تھی. مثلا ایک آدمی کے پانچ بیٹے ہونے تھے تو چار جب ہو گئے تو خدا کو یہ نہیں پتا تھا کہ پانچواں بھی ہونا ہے معاذ اللہ. حق تعالیٰ شانہ کو یہ علم تھا کہ اس کائنات میں سمندر جو ہے ان سے پانی اٹھے گا اور بخارات بن کے پھر واپس دنیا میں واپس آ جائے گا بادلوں کے ذریعے سے, بارش کے ذریعے سے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ دریاؤں میں بھی ایسی کیفیت ہوگی, معاذ اللہ. یہ بات نہیں ہے. اَن يتخلف علمه عن شيء, اللہ کا علم کسی چیز سے پیچھے رہ جائے یا پھر کوئی ایسی چیز آ جائے جس کو خدا جانتے ہی نہ ہو, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہ ہو کہ انسان ایک دن چاند پہ بھی پہنچ جائے گا, خدا کو پتہ ہی نہ ہو کہ ڈی این اے جو ہے وہ ڈی کوڈ ہو جائے گا اور اس میں چیزیں نکل آئیں گی. او یتحقق غیر ما علم فیکون جہلا لا علما, تو یہ ایسی چیز ہو جائے گی جو جہالت ہوگی, علم نہیں ہوگا. تو جب جہالت آپ اسے کہیں گے تو اللہ کے ساتھ تو آپ نہیں جوڑ سکتے. اس لیے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں. وہاذہ مسئلۃ شمول العلم, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس جملے میں کمال بات فرمائی. فرمایا وہاذہ مسئلۃ شمول العلم ولیست بمسئلۃ القدر. دیکھو یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ اللہ کے علم کا مسئلہ ہے, تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے. ارشاد یہ فرمانا چاہتے ہیں جہاں تک سمجھ میں آیا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ تقدیر کو ایک طرف رکھو, یہ بتاؤ اللہ کے علم میں وہ تمام کام ہونے چاہیے جو تمہارے پاس ہیں یا نہیں ہونے چاہیے. تو یہ اللہ کے علم کی عمومیت کا مسئلہ, اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کی ایک ایک ذرے کو جاننا پہلے سے اور بعد میں بھی خدا کو علم, ہاذہ مسئلۃ شمول العلم ولیست بمسئلۃ القدر, یہ تو مسئلہ خدا کے علم کا ہے, تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو, ولا یخالف فیہا فرقۃ من الفرق الاسلامیہ اور جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں ان میں سے کسی کا بھی اس مسئلے پر اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں، سب اللہ کے علم کے قائل ہیں، سب جانتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کا علم پہلے بھی تھا اب بھی ایسا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے اللہ کا علم غائب ہو۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقدیر کے مسئلے کو ایک طرف رکھ کے الگ کر کے علم کو سوچو، اب جب اللہ کو علم تھا کہ اس شخص نے ایسا کام کرنا ہے تو خدا نے کہا اسے لکھ دو، تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے یہ مجبور تھوڑا ہی ہوا ہے، حق تعالی شانہ کو علم تھا کہ کرنا ہے لہٰذا اسے لکھوا دیا۔ اب آدمی کہتا ہے چونکہ آپ نے لکھوا دیا تھا اللہ اس لیے میں نے کیا تھا، خدا اس دلیل کو رد کرتا ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مشرکین کی یہی دلیل دوہرا کر اس پر رد فرما دیا کہ یہ عذر ان کا قیامت میں کام نہیں آئے گا، کوئی شخص گناہ کرے اور پھر یہ کہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ایسے ہی تھا تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مانتے نہیں۔ انما القدر الذي دلت عليه الاحاديث المستفيضة ومضى عليه السلف الصالح ولم يوفق له الا المحققون، اور تقدیر کا مسئلہ تو ایسا ہے جس پر احادیث مشہورہ دلیل ہے، مستفیض احادیث ہیں، مسلسل امت میں نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور سلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے، اور یہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے جس کو سمجھنے کی توفیق بھی اللہ تعالی نے اس امت کے محققین کو دی ہے، اس امت کے محققین نے اس مسئلے کو سمجھا ہے تقدیر پر، پھر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تقدیر کے موضوع پر، بہت کچھ انہوں نے تحریر فرمایا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے علم کے مسئلے کے علاوہ اگر تم تقدیر کو دیکھتے ہو تو اس سے انکار ناممکن۔ ایک مدت سے اس جبر اور قدر کی بحث جاری ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آرا ملتی ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو کمال کی چیزیں لکھی، پھر علامہ ایوب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے انہوں نے اس مسئلے پر کتاب لکھی ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کے حضرات کو لے لیں، انہوں نے اپنے اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں کی تسلی کے لیے یا اس مسئلے کو لوگوں کی سمجھ میں لانے کے لیے، سلجھانے کے لیے لکھی ہے۔ وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی تھے، وہاں ادریس کاندلوی صاحب تھے، وہاں قاری طیب صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے لکھی ہے، وہاں مودودی نے لکھی ہے، وہاں احمد رضا خان صاحب نے لکھی ہے، سب حضرات نے اپنے اپنے دور میں چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے تھا اس چیز کو لکھا ہے، جبر اور قدر کی بحث کی ہے۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ ماننا ضروری ہے، سلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے، اور اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق بس ان علماء کو ملی ہے جو محققین، لیکن امام رازی جیسے لوگ لکھیں، محقق طوسی لکھے، کوئی لکھے، حقیقت یہ ہے کہ اب جتنا بھی اسے پڑھتے چلے جائیں گے، جتنا بھی پڑھتے چلے جائیں گے اور سنتے چلے جائیں گے، ایک حد تک اسے آپ سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اصل بات کیا ہے وہ انشاءاللہ ابھی صبر کیجئے، ہم آخر پہ بالکل اس بحث کو سمیٹتے ہوئے جب بات کریں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات آئے گی۔ وَيَتَّجِهُ عَلَيْهِ السَّوَالُ، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو بس علماء محققین نے جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق دیکھو، یہ تقدیر ضروری ہے، اور اعتراض پھر بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ بِأَنَّهُ مُتَدَافِعٌ مَعَ التَّكْلِيفِ وَأَنَّهُ فِيمَ الْعَمَلِ، کہ انسان کی تقدیر انسان کے مکلف ہونے کی مخالفت کرتی ہے، یعنی انسان جب یہ مانتا ہے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمل کی ضرورت کیا ہے، ہم کیوں عمل کریں، جب لکھا ہے کہ جہنم میں ہی جانا ہے تو جو مرضی کرتے رہو، جب لکھا ہے جنت میں ہی جانا ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو القدر الملزم الذي يوجب الحوادث قبل وجودها فيوجد بذلك الايجاب لا يدفعه هرب ولا تنفع منه حيله، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں خدا نے بعض فیصلوں کو لازم کر دیا ہے، جو نئی نئی چیزوں کے ظہور کے ہونے سے پہلے ان کے ہونے کو ثابت کرنے والا ہے، پھر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں تو نہ آدمی ان سے بھاگ سکتا ہے، نہ واقعات کو ہٹا سکتا ہے، اور نہ ہی ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی حیلہ مفید واقع ہوتا ہے۔ اللہ کی وہ تقدیر جو قدر ملزم ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قدر ملزم کی تعریف پہلے کر دی تھی، اس سے قبل کے جو بیانات ہیں عقیدے کے ان میں قدر ملزم کی تعریف گزر چکی، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قدر ملزم ایسی ہے جو لازم ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ، وہ تقدیر چپک جاتی ہے اور انسان اس کا کسی صورت بھی انکار نہیں کر سکتا، انسان اس تقدیر کے نفاذ کو کسی صورت بھی نہیں روک سکتا۔ قدر ملزم کا مطلب، ملزم جو ہے نا لفظ، الزم الشیء، کسی چیز کو لازم کر دینا۔ قدر ملزم کا مطلب ہے اللہ کا وہ فیصلہ جو یقینی طور پر ہونے والا ہے، جس کے مطابق کائنات کا وجود بنا ہے اور ایسی چیزیں طے کر دی ہیں اللہ نے کہ یہ چیزیں نہیں تبدیل ہو سکتی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا بنی ادخلوا، اے میرے بیٹو مصر میں داخل ہو جاؤ۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان ہے کہ ارشاد فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹو سب کے سب مصر میں جاتے ہوئے ایک ہی دروازے سے نہ داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، کئی دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے آخر بھائی تھے، کیسے خوبصورت اور کیسے اچھے ہوں گے اور دیکھنے میں کتنے پرکشش لگتے ہوں گے۔ ڈر تھا کہ سارے بھائی 11 کے 11 اونٹوں پر سوار ایک ہی دروازے سے داخل ہوں تو کہیں نظر نہ لگ جائے، کہ میرے بیٹے کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ یہ انہوں نے تدبیر کر لی، باپ یہی کر سکتا تھا اور اللہ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن کیا خوبصورت عقیدے کی بات انہوں نے اپنے بچوں سے کہی، انہوں نے کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میرے بچوں اللہ نے اگر کوئی چیز طے کر دی ہے نا تو میں تم کو کسی صورت نہیں بچا سکتا، ان الحکم اللہ اللہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی کا حکم نہیں چلتا، علیہ توکل، تو مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ انہوں نے نظر سے بچنے کی تدبیر بتا دی کہ نظر لگ جاتی ہے، اور نظر سے بچاؤ کرنا یہ روا ہے، درست ہے، تقدیر خدا کی نافذ ہونی ہوتی ہے، لیکن نظر کا توڑ کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے بچے اسی لیے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں اور بہت سے جانور ہنڈکیاں میں اتر جاتے ہیں اور بہت سے امور لوگوں کے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، اسی کہ نظر لگ جاتی۔ تو باپ نے اپنے بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے ایک تدبیر کی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ مصر میں داخل ہوئے اسی طرح سے، امرهم ابوهم، جیسے ان کے والد نے کہا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو کوئی نہیں بچا سکتا تھا اس تقدیر سے جو اللہ نے ان بچوں کے ساتھ کرنی تھی، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، ایک خواہش تھی یعقوب کے دل میں، ایک تمنا تھی یعقوب کے جی میں، ایک تدبیر تھی جو ان کے دل میں تھی، قضاها، سو انہوں نے وہ کر لی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایک تدبیر کرنی تھی، سو انہوں نے کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اب دیکھیے، انہوں نے یہ نہیں کہا اپنے بچوں سے کہ جو کچھ ہونا ہے ہو جائے گا، تم چاہے ایک ہی دروازے سے داخل ہو چاہے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو۔ انہوں نے اسباب کو اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تقدیر ان بچوں کے ساتھ بھی ایسی ہے جسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، تو مجھے کچھ اس کی تدبیر کر لینی چاہیے، اور اس تدبیر کرنے پر اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے جو اسے علم سکھایا تھا اس علم سے وہ خبردار تھے، وہ تو بہت سا علم رکھتے تھے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ یعنی جس طرح انہوں نے کہا تھا ان کے بیٹے ویسے ہی داخل ہوئے تو نظر نہیں لگی، لیکن تقدیر کسی اور طرف سے آ گئی۔ تو جن لوگوں کو واقعی علم ہے ان کو تقدیر کا یقین اور اسباب سے بچاؤ، اسباب ایسے اختیار کرنا کہ بچ جائیں، دونوں ہو سکتے ہیں، اور بے علم آدمی ہے تو ایک کر لے گا دوسرا نہیں ہوگا، دوسرا کر لے گا تو پیدا نہیں ہوگا۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا زبردست حاشیہ اس پہ لکھا ہے، اتنے بڑے مسئلے کو چند لفظوں میں انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور ان کے حواشی یہ کسی استاد سے پڑھنے چاہیے جس کو اتنا علم تو ہو کم سے کم کہ حضرت نے کہا کیا۔ حضرت فرماتے ہیں یعنی جس طرح کہا تھا داخل ہوئے،
تو اگرچہ ٹوک نہ لگی, ٹوک کا مطلب نظر, یعنی جس طرح کہا تھا داخل ہوئے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کہا تھا ان کے بیٹے ایسے ہی شہر میں داخل ہوئے, تو اگرچہ ٹوک نہ لگی یعنی اگرچہ نظر نہ لگی, لیکن تقدیر اور طرف سے آئی. خدا کا فیصلہ تھا کہ انہیں یہیں رکھنا ہے, خدا کا فیصلہ تھا کہ ایک اب اور بھائی ان میں سے چھوٹ جائے گا اور یہ باقی دس واپس ہو جائیں گے, لیکن تقدیر اور طرف سے آئی. تقدیر دفع نہیں ہوتی, یعنی باوجود اس کے کہ حضرت نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر سے بچاؤ کر دیا, مگر خدا کی تقدیر نے نافذ ہونا تھا نا, خدا کی یہ صفت کہاں سے معطل ہو جاتی. سو جن کو علم ہے ان کو تقدیر کا یقین اور اسباب کا بچاؤ دونوں ہو سکتے ہیں. یہ ہے اصل جملہ جو سارے اس مسئلے کی جان اور خلاصہ ہے. سو جن کو علم ہے ان کو تقدیر کا یقین اور اسباب کا بچاؤ دونوں ہو سکتے ہیں, اور بے علم سے ایک ہو تو دوسرا نہ ہو. سو جن کو علم ہے ان کو تقدیر کا یقین اور اسباب کا بچاؤ دونوں ہو سکتے ہیں. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جو لوگ علم والے ہیں وہ اپنی طرف سے بھرپور اسباب کو اختیار کر لیتے ہیں, اور اینڈ پہ پہنچ کے ریزلٹ کے طور پہ جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر صبر کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا, اللہ کی تقدیر یہی تھی. اور بے علم آدمی کیا ہوتا ہے؟ بے علم آدمی جو ہوتا ہے اول تو اسباب نہیں کرتا کہ جو ہونا ہے تقدیر میں ہو جائے گا, معاذ اللہ. اب یہ آدمی اسباب اختیار کر لے تو پھر دوسری طرف سے مار کھا جاتا ہے. اسباب اختیار نہیں کیے کہ جو ہونا ہے ہو جائے گا, تو یہ غلطی کر لی. اب اس نے اسباب اختیار کر لیا اور اسباب کے بعد تقدیر نافذ ہوئی کہ نتیجہ اس کی خواہش کے مطابق نہیں نکالیں گے, تو یہاں پہنچ کے اللہ سے شکایت, شکوے, خدا کی نافرمانی, معاذ اللہ کفر کے جملے کہنا شروع کر دیتا ہے. تو جو علم والے ہوتے ہیں وہ دونوں چیزوں کو جمع کرتے ہیں, روک ٹوک کو بھی جمع کر لیا, نظر کا اتار بھی کر دیا, بتا دیا کہ نظر لگ سکتی ہے بچوں, سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہو جانا, اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ ان الحکم اللہ للہ, تقدیر اللہ کا حکم, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نافذ کر سکتا, علیہ توکل تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے, وہ علیہ فلیتوکل المتوکلون, اور بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کرے. اسی لیے اللہ نے کہا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء, خدا کی تقدیر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا انہیں. ایک بھائی نے پھر رہنا تھا بنیامین نے اور دس نے واپس جانا تھا, الا حاجتا فی نفس یعقوب وقضاها, مگر ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے جی میں اپنی اولاد کے متعلق, سے انہوں نے پوری کر لی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ, اور وہ بہت علم رکھتا تھا, ہم نے اپنے بندے کو جو علم دیا تھا بڑا علم اس کے پاس تھا. اس نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا نے تعریف کی ہے جو اس علم پہ جو اللہ نے انہیں عنایت فرمایا تھا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت اس چیز کو نہیں جانتی. اس لیے آدمی کو جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ تقدیر جو لازم ہے اس سے بچ نہیں سکتا. اور جو علماء محققین ہیں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو اس طرح کرنا چاہیے کہ انسان اپنی طرف سے پورے اسباب کو اختیار کر لے, پھر خدا کی تقدیر کہیں اور جگہ سے نافذ ہو جائے آدمی اس سے بچ نہیں سکتا. اللہ کی تقدیر آئی جاتی ہے. وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ, اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پانچ طرح پہ ہے. اب انہوں نے کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کی قسمیں اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانچ طرح سے انسانوں کے سامنے آتی ہے, یا اس کے کل مدارج کہ کب سے وہ چلی ہے, کب سے ہو رہی ہے, وہ مدارج پانچ ہے. فاولھا, سب سے پہلے خدا کی تقدیر جو ہے اللہ کے فیصلے, انہ اجمع فی الازل ان یوجد العالم علی احسن وجہ ممکن مراعیا للمصالح مؤثرا لما هو الخیر النسبی حین وجودہ. خدا کی تقدیر سب سے پہلی بار تو اس وقت آئی جبکہ اللہ تعالی نے ازل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک جہان پیدا کریں گے. کیسا جہان پیدا ہوگا؟ علی احسن وجہ ممکن, بہتر سے بہتر جہان ایک بنائیں گے, اور جو بھی صورتیں اس میں ممکن ہیں وہ ہوں گی. یہ سب کچھ ہمارے آپ کے اعتبار سے کہ ایسا جہان پیدا کرے گا جو انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر ہے. اس سے آگے اب چیز انسانوں کے لیے ممکن نہیں. حق تعالی شانہ نے جو چیز بنائی ہے کمال کی بنائی ہے، آخری چیز اس نے اس کائنات میں دے دی. اب درخت ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ انسان کامل ہے، انسان سے بڑھ کر شاہکار اب کیا ہوگا؟ شیر ہے، درندوں میں کامل ہے، اب اس سے بڑھ کر درندہ اور کون سا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہتر مراعین للمصالح، انسانوں کی مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے، اور اس دنیا کے پائے جانے کے وقت جو خیر اضافی ہوگی اس کو ترجیح دیتے ہوئے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یعنی اس کا فیصلہ سب سے پہلے سامنے آتا ہے اس وقت جب اس جہان میں کچھ نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، سپیس نہیں تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں کسی ایسے جہان کا جہاں پر جہان ہی نہ ہو. ہم کتنے مجبور ہیں کہ ایک بات کہنا بھی چاہیں تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے، کہ جس وقت میں وقت ہی نہیں تھا، ٹائم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سپیس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو اس وقت اللہ نے چاہا کہ ایک جہان کو پیدا کرے، پھر اللہ نے ٹائم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے سپیس کو پیدا کیا، جگہ کو پیدا کیا، اتنی وسیع کائنات خدا نے پیدا کی جو انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر ہو، انسانوں کی مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا علم، وکان علم اللہ ینتہا الی تعین سورۃ واحدۃ من السور، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم تھا وہ ایک سورت کو متعین کرنے تک پہنچا. پہنچنے کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اللہ نے ایک سورت متعین کر دی، لا یشارکہا غیرہا، اور اس سورت میں کوئی بھی شریک نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ ازل میں ایک ایک چیز کو جانتا تھا، کوئی سورت ایسی نہیں تھی جس کو خدا نہ جانتا ہو. فکانت الحوادث سلسلتا مترتبۃ مجتمعا وجودہا، اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہوئیں سلسلہ وار بالترتیب. ان کا وجود اللہ کے علم میں تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا، اس میں یہ ساری چیزیں تھیں جو آہستہ آہستہ ظہور پذیر ہونا شروع ہوئی. لا تصدق ولا کثیرین، یہ جو نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی تھیں وہ جزیات تھے، وہ ایک ایک چیز کی ترتیب تھی، کہ پہلے کون سی چیز پیدا ہو، پھر اس کے بعد کون سی چیز پیدا ہو، پھر اس کے بعد کون سی چیز پیدا ہو. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے جب اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا تھا، اس دنیا کو اللہ نے جب بنانے کا ارادہ فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تدریجن دو دو دن میں، ایک ایک دن میں یہ چیزیں ایسے پیدا کیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرما دی 21 پارے میں سورہ السجدہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں، یعنی 6 وقت ایسے تھے، 6 ٹائمز، جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا. ثم استوی علی العرش، اور پھر توجہ فرمائی عرش کی طرف، مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، لوگو اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری حمایت کرنے والا نہیں، کوئی تمہارا سفارشی نہیں. افلا تتذکرون، تم سوچتے نہیں ہو. یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ ہر کام آسمان سے نازل کرتا ہے ایک تدبیر کے ساتھ، آسمان سے زمین تک. ثم یعرج الیہ فی یوم، اور پھر اللہ کی طرف چڑھنا ہے اس کی طرف. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کا پیمانہ 1000 برس ہے. یعنی بڑے بڑے کام عرش سے مقرر ہو کر نیچے اترتے ہیں، اور سب اسباب جو اللہ نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین سے جمع ہو کر پھر بنتے ہیں. ایک مدت تک یہ عمل جاری رہتا ہے، پھر اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور رنگ اترتا ہے. بڑے بڑے پیغمبروں کے بھیجنے کے فیصلے ہوئے، قوموں میں سرداریاں جو کئی 100 سال چلی، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تدبیر کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو بالترتیب پیدا کیا ہے، اور معاملے کو اس طرح رکھا ہے کہ آخر کا کھینچتا چلا جائے. تو کہنے کا خلاصہ اور مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر پہلی مرتبہ واقع ہوئی ہے اس وقت جب حق تعالیٰ شانہ نے فیصلہ فرما لیا کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کرنا ہے، ایسے ایسے انسان ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی. پانچ مرتبہ فرمایا تھا، اب دوسری مرتبہ آیا۔ وسانی ہوا، شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ اللہ کی تقدیر کب سامنے آئی، انہ قدر المقادیر، اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو طے کیا۔ قدر المقادیر کا اگر ہم صحیح اردو میں عام لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی نے اندازہ کیا۔ اب ہمارے ہاں جو اندازہ کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ کہتے ہیں کہ یہ چیز کتنے کی مل جائے گی مارکیٹ سے، آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے اندازہ ہے کہ 100 میں یا 125 میں مل جائے گی، ممکن ہے 95 میں ملے، ممکن ہے 105 روپے کی تمہیں ملے۔ تو یہ اندازہ ہے نا، اندازے میں ہمارے نزدیک یقین نہیں ہے، لیکن اردو زبان اتنی محدود ہے کہ وہ علمی چیزوں کو کہاں پہ اپنے دامن میں سمیٹ سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اگر ترجمہ ہم یہ کریں کہ انہ قدر المقادیر، کہ اللہ تعالی نے طے فرما دیا تقدیر کو دوسری مرتبہ۔ ویروا انہ کتب مقادیر الخلائق کلھا، اللہ تعالی نے تمام چیزوں کے متعلق طے کر دیا۔ مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے، ترمذی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کو طے فرما دیا۔ بل معنی واحد، ان دونوں فکروں کا مطلب ایک ہی ہے، مطلب یہ کہ یا تم یہ کہو کہ اللہ تعالی نے تقدیر لکھ دی، یا یہ کہو کہ اللہ نے پوری مخلوق کی تقدیر لکھ دی، تو بات ایک ہی ہے۔ اصل میں ایک جملہ آیا ہے ترمذی میں، دوسرا جملہ آیا ہے مسلم میں حدیث کی کتابوں میں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے دونوں طرح کے جملے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں والمعنی واحد، یہ دونوں جملے ان کا مطلب ایک ہی۔ اب یہاں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قدر المقادیر، انہ کتب مقادیر الخلائق کلھا، دونوں جملوں میں یہ نہیں بتایا کہ یہ حدیث کے جملے ہیں، صرف یہ کہا یروا اور یہ روایت ہے۔ اب یہ روایت کہاں ہے، ترمذی میں، مسلم میں، کس جگہ آئی ہے؟ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب اتنی اونچے درجے کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے پڑھے گا اور حدیث پر نظر نہیں ہوگی تو زندگی بھر نہیں سمجھ سکتا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو کہا یہ ہے کیا بات، یہ اصل میں حدیث کے جملے ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنۃ، اور یہ اللہ تعالی نے زمین کی اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا۔ وذالک، اور یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہ خلق الخلائق حسب العنایات الازلیت فی خیال العرش، کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ جو ازل میں تھی عرش کی قوت خیال میں تمام مخلوق کو پیدا کر دیا۔ یہ ہے مشکل مسئلہ کہ عرش کی قوت خیال کیا ہے، اور عرش کی قوت خیال کا مطلب کیا ہے کہ دوسری مرتبہ جو خدا کی تقدیر نافذ ہوئی تو ایسا وقت آ گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کر دیا تھا، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کر دیا تھا مگر ابھی زمین اور آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو جب عرش پیدا ہو گیا اور کائنات میں پانی وجود میں آ گیا تو پھر اس کے بعد پھر تقدیر لکھی گئی۔ ایک جگہ یہ بھی آیا کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا 50,000 سال پہلے، آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش سے یہ کام ہوئے۔ 50,000 سال سے مراد یہی 50,000 ایئرز بھی ہو سکتے ہیں جو ہم اور آپ سوچتے ہیں، اور عربوں کے ہاں محاورہ بھی ہے، کسی بات کو بہت پرانا کہنا ہوتا تھا تو عرب کہتے تھے یہ تو 50,000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اردو میں بھی محاورہ ہے، کہتے ہیں 20 بار تمہیں سمجھایا ہے، تو 20 کا مطلب کم سے کم 40-60 تو ہونا چاہیے نا، لیکن ہوتا کیا ہے 5-10 مرتبہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہر قوم کے محاورے ہوتے ہیں، اور ان محاورات کو بعض اوقات لغوی معنی میں لینا درست نہیں ہوتا۔ تو بہرحال آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے، مدتوں پہلے، شاید کروڑوں سال پہلے، اللہ تعالی نے پانی اور عرش دو چیزیں پیدا کر دی۔ اس کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پاکستان میں چکوال جو ہے، یہاں پر آثار قدیمہ کی پوری بستی ہے، اور جن لوگوں کو آثار قدیمہ میں دلچسپی ہے ان کی تو جنت ہے۔ وہاں ہندوؤں کے بہت بڑے بڑے مندر ہیں کٹاس وغیرہ میں، اور وہاں پر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق کاربن سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ 3-3 کروڑ سال پرانی ہیں۔
3 کروڑ سال پہلے اس کائنات میں کیا چیزیں تھیں، کیسے انسان ہوتے تھے، بستی تھی، کیا چیزیں تھیں، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، ابتدا کیسے ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آگے ذکر کرتے ہیں. تو کیا ہوا؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو عرش کی قوت خیالیہ میں پیدا کر دیا. عرش میں ایک قوت خیال ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ بہت مشکل ہے بھائی اس کا سمجھانا اور سمجھنا، بہت مشکل ہے. کاش کہ اہل علم ہوتے اور سمجھنے والے لوگ ہوتے تو علم کی زبان میں گفتگو کرتے. سننے والے اکثر و بیشتر فلسفہ، منطق، علم کلام اور علم کی گہرائی کو جانتے نہیں، اس لیے اس کی کوئی تشریح نہیں کرتے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ عرش کا ایک تصور وہ ہے جو ہم عوام میں ہم سمجھتے ہیں. عرش کیا ہوگا؟ ایک چارپائی ہوگی، تخت ہوگا، پتھر کا بنا ہوا ہوگا، لکڑی کا بنا ہوا ہوگا، لوہے کا بنا ہوا ہوگا، یہی تصور ہے نا. یہ غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جامد کوئی چیز ہوگی. یہ عوامی تصورات ہیں اور یہ عرش پر صادق نہیں آتے. عرش ایک چیز ہے، اس لیے انسان کو یہ بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ عرش کی ایک قوت خیال ہے. اللہ تعالی نے اپنے علم سے اس عرش کی قوت خیال پر توجہ فرمائی، اپنے علم کی صفت اس پر ظاہر ہوئی، اور عرش نے جانا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں، تو اس کی قوت خیال میں یہ چیز آ گئی بغیر مثال اور تشبیہ کے. معاذ اللہ، اللہ اس سے بلند و بالا ہے کہ ہم اس کے لیے مثالیں قائم کریں. آپ تصور کیجئے کسی ایسے علاقے کا جسے آپ نے نہ دیکھا ہو، آسٹریلیا، امریکہ، بھارت، آپ نے نہیں دیکھا. آپ سے کوئی کہتا ہے کہ دہلی میں لال قلعہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ آسٹریلیا میں کینگروز ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ امریکہ میں ایک جگہ ایسی بھی پائی جاتی ہے جہاں پر کشش ثقل نہیں ہے، گریویٹی نہیں ہے. تو جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے نا، جب آپ جا کر اسے دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن کے مطابق نکلتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کسی بچے کی پیدائش کی خبر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرا خیال تھا بچہ ایسے ہی ہوگا، اور دیکھو ایسے ہی ہے، تو خوشی ہوتی ہے نا. اس طرح بعض چیزیں صرف قوت خیال میں ہوتی ہیں اور ان کو منتقل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں جیسی کائنات تھی، خدا نے اس کو عرش کی قوت خیال میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ کا علم، اس کا کچھ حصہ جو اس سے متعلق تھا، وہ عرش کی قوت خیال میں آیا، اور عرش کی قوت خیال بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا عرش بڑی چیز ہے، اسی لیے وہاں پر مثالی صورتیں پائی جاتی ہیں. حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے التقسیمات الالہیہ کی جو دوسری جلد ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑے کمال کی باتیں لکھی ہیں، لیکن وہ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سألتہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالا روحانیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ایک مرتبہ سوال کیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی میں گندھے ہوئے تھے، گھوم دیا گیا تھا اس کو، تو میں اس وقت بھی نبی تھا. ففاز علی روحی من روحی الکریمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح نے میری روح کو جواب دیا. السورۃ المثالیہ التی کانت، اور بتایا کہ وہ سورت مثالی تھی میری، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا ایسی میری صورت تھی وہاں، قبل اس کے کہ اس دنیا کو تخلیق کیا جائے، اس وقت میری صورت ایسی تھی. اور وہ جو اس کا فیض تھا وہ حضرت المثالی عالم مثال میں تھا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. پر پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری روح پر ایک دور ایسا گزرا ہے جو بڑا ہی کامل تھا، اور وہ جو دور تھا اس کو اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا تو میری نبوت وہ تھی. بڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دوسرا سوال بھی لکھا ہے، کمال کیا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے تفہیمات الالہیہ. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کئی صدیوں تک ایسا آدمی نظر ہی نہیں آتا. اگر ان کی سکیم کامیاب ہو جاتی اور ان کی باتیں جو انہوں نے ارشاد فرمائی تھی, اس وقت کے نالائق مسلمان اور منافقوں کا ٹولہ بہت بڑا ہو گیا تھا, اگر وہ اس وقت حضرت رحمت اللہ علیہ کی بات مان لیتے, امت دوبارہ عروج کی طرف چل پڑتی اور سوال مٹ جاتا. مگر ایسی بدبخت مسلمانوں کی وہ قوم تھی جنہیں اللہ نے اتنا بڑا آدمی دیا, اور قیامت میں خدا یقیناً پوچھے گا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ تم میں آتے رہے, تمہاری ناقدریوں نے ان لوگوں کے اسکیمز کا کیا کیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی میں ایک جگہ مبشرات میں فرماتے ہیں, سالتو سوالاً روحانیاً, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور مرتبہ پوچھا, میں نے کہا اللہ کے رسول, یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالی کی ذات ایسے مقام پر تھی جس کے اوپر ہوا تھی اور نیچے ہوا تھی, اینا کان ربنا, آپ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی وجودی زندگی میں پوچھا تھا کہ اللہ تعالی اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا, تو اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ ایسی جگہ تھا جہاں اوپر ہوا تھی اور نیچے ہوا تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ففاض علی روحی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے میری روح کو جواب دیا اور بڑا زبردست نور تھا جو ظاہر ہوا, اور مجھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نور کو دیکھتے ہو, یہ ہے وہ چیز. اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ عام لوگوں کے سمجھنے کی بات نہیں ہے, اس لیے اس کا کیا ذکر کرے. اسی لیے کئی مرتبہ یہ عرض کیا جاتا ہے کہ یہ جو ایف ایم کے ذریعے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں یہ سراسر تعلیمی چیزیں اور بہت مشکل بھی ہو جاتی ہیں, اس لیے اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئیں تو اپنا وقت ضائع نہ کرے, اتنی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے, کوئی اور نیکی کا کام کرے, کوئی ضرورت بھی نہیں ہے ان چیزوں کو سننے کی, وقت ہی کا ضیاع ہوتا ہے. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو وہ جانتے ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں کتنی قیمتی ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب کیا ہوا, دوسری مرتبہ خدا کی تکبیر کا جو ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ کے علم نے ان تمام چیزوں کو عرش کی قوت خیال میں لا کے ڈال دیا, ابھی وجود نہیں آیا, صرف قوت خیال ہے. یہ عرش کی قوت خیال جو ہے نا, اس کو ذرا سا اگر آپ جان لیں تو اچھا آئندہ کی مباحث آسان رہیں گی. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 69 نمبر آیت میں اللہ نے کہا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اور غیب کی جتنی بھی کنجیاں ہیں, نادیدہ جہان, نادیدہ چیزیں جتنی بھی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ کے جنگلات میں ہے اور جو دریا میں ہے, جو سمندروں میں. کیا کہنے خدا کے علم کے. اللہ نے فرمایا وما تسقط من ورقة الا يعلمها, لوگو کوئی پتہ جو درخت سے جھڑتا ہے وہ بھی میرے علم سے باہر نہیں ہے, ولا حبة في ظلمات الارض, اور زمین کی تاریکیوں میں تہوں میں جو دانا پھوٹتا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے, ولا رطب ولا یابس, اور کوئی ہری بھری چیز اور کوئی سوکھی چیز, الا فی کتاب مبین, یہ سب کی سب چیزیں میں نے کتاب میں لکھ دی ہیں, وہ کتاب میں. یہ جو اللہ نے فرمایا نا کتاب میں, یہ عرش کی قوت خیالیہ ہے. یہ عرش کی قوت خیالیہ میں خدا نے ہر چیز کو داخل کر دیا, لوح محفوظ, یہ عرش کی قوت خیالیہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ارشاد فرمایا. تو یہاں پر لفظ کیا آ گیا, الفاظ یہ آ گئے کہ کتاب مبین, اس لفظ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. دوسری جگہ دیکھیے سورہ الرعد میں 13 پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں آیت نمبر 39 میں فرمایا يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ, اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے, وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, اور اصل کتاب اللہ کے پاس. دنیا میں ہر چیز اسباب کے اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے. لکھنا ہے, اس کے لیے ایک سبب چاہیے, ایک قلم چاہیے, کوئی نہ کوئی چیز چاہیے, آدمی لکھ لیتا ہے. اور اسباب کبھی ظاہر ہوتے ہیں, کبھی باطن میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اسباب کی تاثیر اللہ چاہے تو ہمارے اندازوں سے زیادہ کر دیتا ہے اور چاہے تو کم کر دیتا ہے. اس لیے اسباب میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے نا, یہ اللہ کے قبضے میں, اور اللہ کے علم میں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ اس پہ پڑھو اور سمجھو اسے کیا کمال کی بات کی. اللہ نے کہا نا یمح اللہ ما یشاء یثبت, اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب, اصل کتاب اللہ کے پاس ہے. یہ جس چیز کو خدا نے وہاں کہا تھا سورہ انعام میں کتاب مبین, اسی کو یہاں کہا ہے ام الکتاب. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں دنیا میں ہر چیز اسباب سے ہے, بعض اسباب ظاہر ہیں بعض چھپے ہیں, اسباب کی تاثیر کا ایک اندازہ ہے. جب اللہ چاہے اس کی تاثیر اندازے سے کم یا زیادہ کر دے, یا کا لفظ یہاں نہیں ہے, جب اللہ چاہے اس کی تاثیر اندازے سے کم زیادہ کر دے, جب چاہے ویسے ہی رکھے. یعنی اسباب انسان اختیار کرتا ہے, ان اسباب پر تاثیر جو مرتب ہونی ہے اللہ کبھی چاہے تو کم کر دے, کبھی چاہے تو زیادہ کر دے. اور مثال کیا خوبصورت رحمت اللہ نے دی, فرمایا آدمی کبھی کنکر سے مرتا ہے اور گولی سے بچتا ہے. ایک آدمی نے کنکر اٹھایا تاکہ دوسرے کو ذرا سرزنش تنبیہ کرے, اور کنکر اس نے دوسرے کو مارا. اس نے سبب اختیار کیا دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے, اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے کنکر پھینکا. تو سبب اختیار کیا, اس کی تاثیر کیا ہونی چاہیے, کنکر اسے لگے اور وہ آدمی ادھر دیکھے, تاثیر حد سے بڑھ گئی, اور وہ یہ کہ اس کنکر سے آدمی مر مٹا, ختم ہو گیا. ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ایک عباسی خلیفہ تھا اور اسے ایک لڑکی سے بہت محبت تھی. تو بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے اس لڑکی کو کہا کہ منہ کھولو. اس نے منہ کھولا تو یہ اس کے منہ میں انگور پھینک رہا تھا, وہ چبا لیتی تھی پھر وہ منہ کھول دیتی تھی. ایک جو اس نے انگور پھینکا تو وہ اس لڑکی کے سانس کی نالی میں چلا گیا اور وہیں تڑپ گئی, ختم ہو گئی. عباسی خلیفہ نے سر پیٹ لیا کہ یہ کیا ہو گیا, ہونا تو تھا ہی. پھر وہ یہ ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسباب میں تاثیر کبھی آدمی کے اندازے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے, کہیں کم ہو جاتی ہے. مثلاً کنکر پھینکا تو کنکر سے مر گیا, اور گولی ماری مارنے کے لیے اور گولی سے آدمی بچ گیا. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ چاہے اس کی تاثیر اندازے سے کم زیادہ کر دے, جب چاہے ویسی ہی رکھے. آدمی کبھی کنکر سے مرتا ہے اور گولی سے بچتا ہے. اور ایک اندازہ ہر چیز کا اللہ کے علم میں ہے, وہ ہرگز نہیں بدلتا. دیکھا آپ نے کہ اس نے تو انگور پھینکا تاکہ محبت کا اظہار ہو, چبا جائے, لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ انگور جا کر سانس کی نالی میں رک جائے گا اور مر جائے گی. یہ ہرگز نہیں بدلتا, اللہ نے طے کر دیا. اندازے کو تقدیر کہتے ہیں. یہ دو تقدیریں ہیں, ایک بدلتی ہے اور ایک نہیں. یہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے تحریر فرمایا ہے. تقدیر کتنی قسم ہے یہ تو آخر پہ بات آ جائے گی انشاءاللہ. اس کو ضرور سننا چاہیے جو اس کے آخر کی مباحث ہیں. ابھی کسی مسئلے میں کسی نتیجے تک نہ پہنچیے. دیکھیے وہاں جو اللہ نے کتاب مبین کہی تھی, یہاں سورہ رعد میں آ کے فرمایا عندہ ام الکتاب, اصل کتاب اللہ کے پاس ہے. یہاں اسی کو ام الکتاب کہہ دیا. متعدد مقامات ہیں قرآن کریم میں, ہم صرف چار مقامات کا عرض کرتے ہیں. دیکھا آپ نے پہلے کتاب مبین, نمبر دو ام الکتاب, اب تیسرے نمبر پہ آ جائیے سورہ یاسین میں دیکھ لیجئے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ انا نحن نحیی الموتا, بلا شبہ ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے. ونکتب ما قدموا, اور ہم لکھ لیتے ہیں جو میت نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے, نیکی کے کام, تقوی کے کام, اللہ کے لیے پیسے کو خرچ کرنا, غریبوں کی مدد کرنا, غریبوں کی حمایت کرنا. ونکتب ما قدموا, جو کچھ انسانوں نے ہمارے پاس بھیجا ہے وہ لکھ لیا ہے. وہ آثار, جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں اسے بھی لکھ لیتے ہیں. اس کے پیچھے کے نشانات بھی ہمارے علم میں. اس نے نیک اولاد چھوڑی, اللہ نے کہا ہمارے علم میں ہے تمہاری نیک اولاد تمہارے لیے کیا بھیج رہی. ہوتی ہوگی نیک اولاد کسی زمانے میں, پچھلے قدیم زمانوں میں پائے جاتے تھے ایسے لوگ جو اپنے آبا و اجداد کے مرنے کے بعد بھی انہیں یاد رکھتے تھے. بیٹا باپ کو یاد رکھتا تھا, بیٹا ماں کو یاد رکھتا تھا, ان کے لیے قرآن پڑھتے تھے, ایصال ثواب کرتے تھے. یہ بڑی اچھی ایک مخلوق تھی, پچھلے زمانوں میں پائی جاتی تھی. اب تو وہ ہیں
جو زندگی میں ہی کہتے ہیں کہ کسی طرح مر جائیں اور گھر سے نکلیں اور چاند چھٹے. اللہ نے فرمایا نقتو ما قدموا واثارهم, ہم ہی ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کرنا ہے اور ہم ہی ہیں جنہوں نے لکھ لیا ہے جو کچھ انسان نے اپنی زندگی میں اعمال ہمارے پاس بھیجے نیک یا بد, اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کے آئے. پیچھے چھوڑ کے آئے فلمیں, پیچھے چھوڑ کے آئے سینما, پیچھے چھوڑ کے آئے ظلم کے نشانات, اور پیچھے چھوڑ کے آئے رہتی تاریخ تک جس یزیدیت کو خدا کے بندے یاد رکھتے, یہ چھوڑ کے آئے. اللہ نے کہا ہم نے سب کچھ ہمارے پاس, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہر چیز ہم نے گن کے لکھ لی ہے ایک امام مبین. یہ امام مبین کیا ہے؟ یہ وہی ام الکتاب ہے جسے آپ نے سورہ رعد میں پڑھا, اور یہ وہی کتاب مبین ہے جسے آپ نے سورہ انعام کی آیت میں سنا. شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمایا جو بھیج چکے اپنے اعمال اور پیچھے رہے نشان, اولاد اور عمارات اور رسم, نیک یا بد, کوئی آدمی نیکی کا کام کر گیا یا بدی کا کام کر گیا. اللہ نے کہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہر چیز ہم نے پہلے سے گن کے لکھی ہوئی ہے ایک کھلی ہوئی کتاب میں. امام مبین, کتاب مبین اور ام الکتاب, تین ہو گئے. چوتھا دیکھ لیجئے مقام, اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں ارشاد فرمایا, اللہ نے فرمایا سورہ بروج کے بالکل آخر پہ بل ہوا قرآن مجید, نہیں لوگو یہ قرآن ہے بڑی شان والا, فی لوح محفوظ, لکھا ہے تختی میں محفوظ جس کی نگرانی ہے, اللہ کے فرشتے اس کے نگران ہیں, خدا کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. تو لوح محفوظ ایک, امام مبین دو, کتاب مبین تین, اور ام الکتاب چار. چاروں کا مطلب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ عرش کی قوت خیال ہے. بس عوام کا تصور یہ ہے کہ وہ لکڑی کی کوئی بنی ہوئی چیز ہوگی, لوہے کی ہوگی, ایسی چیزیں ہوں گی. عرش کی قوت خیالیہ میں ہر چیز ہے اور تمام تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے عرش کی قوت خیال میں یہ سب ہستیاں موجود تھیں, اور ابو لہب اور ابو جہل یہ لوگ بھی عرش کی قوت خیال میں موجود تھے. یہ ایٹم اور یہ بم اور یہ چیزیں, یہ سب کی سب عرش کی قوت خیال میں اللہ تعالی نے اپنے علم سے وہاں ڈال دی. یہ صرف سمجھانے کی باتیں ہیں, اس لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسانی ہوا, اور خدا کی تقدیر دوسری مرتبہ جب ظاہر ہوئی, جب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق الخلائق حسب العنایات الازلیت فی خیال العرش, اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزوں کو عرش کی قوت خیال میں ڈالا. فصور ہنالک جمیع الصور, اور جتنی بھی تصویریں تھیں وہاں بن گئی. ہر چیز کی ایک تصویر ہے. اب مثلا قلم لے لیں, پین لے لیں, سینکڑوں قسم کے پین دنیا میں پائے جاتے ہوں گے, ان سب کی قوت خیال میں وہاں تصویر ہے. وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالذِّكْرِ فِي الشَّرَائِعِ, اور یہ وہی چیز ہے جس کو شریعت نے ذکر سے تعبیر کیا, یعنی آسمانی مذاہب جتنے ہیں ان میں اسے ذکر کہا گیا ہے. ذکر امام مبین, لوح محفوظ, کتاب مبین, ام الکتاب, قرآن مختلف جگہوں پر مختلف نام لایا ہے. چار آیات ہم نے پیش کر دی, پانچویں آیت جس کی طرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے یہ سورہ الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے. یہ پانچوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے کہ عرش کی قوت خیالیہ. فصور ہنالک جمیع الصور, اللہ نے تمام صورتیں وہاں جمع کر دی. وہو المعبر عنہ بالذکر فی الشرائع فتحقق ہنالک مثلا, مثلا کیسی صورتیں عرش کی قوت خیالیہ میں؟ حضرت فرماتے ہیں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر, ان کا چہرہ, ان کا جسد مبارک, اس کی ایک صورت جو ہے عرش کی قوت خیالیہ میں. وبعثہ ہی الی الخلق فی وقت قضا, اور اسی طرح یہ کہ دنیا میں جب اتنا زمانہ گزر جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھیجے جائیں گے, یہ بھی اس قوت خیال میں ہے عرش کی. وانذارہی لہم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی امت کو ڈرائیں گے, یہ بھی اس قوت خیال میں ہے. وہ انکار ابی لہب, اور ابو لہب انکار کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے, نہیں مانے گا, یہ بھی عرش کی قوت خیال میں اللہ نے ڈال دیا. وہ احاطت الخطیئۃ بنفسہ فی الدنیا, اور دنیا میں اس کے نفس میں کیا کیا گناہ ہوں گے. سب سے بڑا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نبوت کی تکذیب کرنا، ثم اشتعال النار علیہ فی الآخرہ، اور پھر یہ کہ آخرت میں کس طرح اس ابو لہب کو جہنم میں جلایا جائے گا، یہ آگ بھڑکنے کی صورت، یہ بھی وہی قوت خیالیہ میں ہے عرش کے. وہذہ الصورۃ، اور یہ جو صورتیں، سبب لحدوث الحوادث علی نحو ما کانت ہنالک، اور یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں جو کچھ بھی اب پیش آ رہا ہے نا، یہ ان صورتوں کے مطابق ہے جو صورتیں اللہ کے ہاں عرش کی قوت خیال میں تھیں.